بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی نویں حدیث. اس حدیث کا عنوان ہے اطاعت رسول کی فرضیت اور کثرت سوال کی ممانعت. اس درس میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے حدیث نمبر 8 کی مزید وضاحت فرمائی. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم. وعن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. رواه الامام البخاري رحمه الله وامام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. ابھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ اربعین نووی کی حدیث نمبر 9 ہے. ہمارا آج کا سبق تو اصل اسی پر ہے، لیکن کچھ باتیں مجھے ابھی آپ سے کہنی ہے پچھلی حدیث کے بارے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں. نہ صرف یہ کہ حدیث نمبر 8 کے اعتبار سے، بلکہ وہ اضافی حدیث جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جس کی اندر بڑی تفصیل آئی ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ مضمون اس میں بھی وارد ہوا. لیکن یہ کہ اس کے ذہن میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کے اگر خاص پس منظر کو سامنے نہ رکھا جائے تو بہت بڑا موالفہ پیدا ہوتا ہے. ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے اور عام آدمی کہہ سکتا ہے اور جو مخالفین ہیں قرآن کے وہ اس آیت سے استدلال کر کے یہ الزام عائد کر سکتے ہیں کہ اسلام تو بالجبر پھیلا ہے، طاقت سے پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. کیونکہ الفاظ کیا ہے، امیر تو اب قاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. تو اس حدیث کا مطلب تو بتا رہا ہے کہ بھی جب بغور شمشیر لوگوں کو مسلمان بنایا گیا، جبکہ یہ واقعہ نہیں. اس اعتبار سے پچھلی مرتبہ میں نے القتال فی القرآن والسیرہ، قتال فی سبیل اللہ کا ذکر جو قرآن میں ہے اور جو سیرت النبی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ تین قسم کے قتال ہیں جو ہمیں قرآن میں اور سیرت النبی میں ملتے ہیں. پہلا قتال ہے بنیادی جو فریضہ حضور کا تھا، اللہ کے دین کو خالص کرنا. اس کے ضمن میں جبکہ دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت ہو چکا ہو اور دوسری طرف ایک معتدل تعداد میں لوگ تیار ہو چکے ہوں جو منظم بھی ہوں اور جان دینے کو تیار ہوں اور یہ کہ وہ خود دین پر عمل پیرا ہوں، یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں تو پھر قتال. جو بھی مزاحم ہے راستے میں، اب اگر وہ کفار ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کوئی اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں تو ان سے قتال ہوگا. لیکن فرق چیز ہے کہ یہی کیفیت بعض کسی مسلمان ملک میں ہو جاتی ہے. اب ہم معلوم ہے کہ ہم نام کے مسلمان ہیں دنیا میں، وہ جو سوا عرب یا ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں، اگر ہم واقعی مسلمان ہوتے تو کیا دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند مستعفی فرشتہ ہماری جناب کی، ابھی نام کے مسلمانوں کے کسی ملک میں یا حکومت میں ظاہر ہوا کہ اسی طرح کے لوگوں کی ہوگی؟ اگر کوئی دعوت دین، کوئی تحریک اسلامی اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی جانب سے لوگوں پر اتمام حجت بھی ہو گیا ہو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، اور ایک جماعت بھی ایسی تیار ہو سکتی وہ حزب اللہ جو خود اللہ کے احکام پر کاربند ہو، اور یہ کہ ان کے دلوں میں کوئی آرزو دنیا کی باقی نہ رہے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے، اور وہ منظم ایک امیر کی اطاعت کر وہ راجی کے اوپر کمی ہے، تو پھر چاہے وہ حکومت مسلمانوں کے نام کے مسلمانوں کی ہو، ان کے خلاف یہ قتال جائز ہے، یہ قتال اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا. یہ کام کیا صرف غلام احمد قادیانی نے کہ دین کے لیے حرام ہے دوستوں قتال، یہ اس نے کہا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ظاہر احساب سے خارج ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خود کافر ہوا، اب ظاہر بات ہے جنہوں نے اس کو مانا وہ بھی کافر ہوئے. اس اعتبار سے یہ تو بہت گمراہ کن بات ہے کہ اب قتال ختم ہو گئے، قتال جاری رہے گا، حدیث بھی ہے القتال فی سبیل اللہ جار منذ بعث اللہ الی ان یقاتل آخر هذه امۃ النجار، اللہ کی راہ میں جنگ کا معاملہ جاری رہے گا جس دن سے اللہ نے مجھے بھیجا اس دن سے لے کر اس وقت تک جبکہ میری امت کا آخری حصہ نجار کے خلاف لڑے گا، تو قتال تو جاری رہے گا. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے حالات میں اس کا ایک متبادل جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ کہ حکومت میں آج کل بہت طاقتور ہے، عوام جو ہے وہ دھرتے ہیں، حکومتوں کے پاس سٹینڈنگ آرمیز ہیں لاکھوں کی تعداد، ان کے پاس جو ہے ہوائی جہاز ہیں، ایئر فورس ہے، ٹینک ہے، ہیلی کاپٹر گن شپس ہیں، اس لیے مقابلہ جو ہے وہ ان ایکول ہے. تو اس کا بدل وہ ہے کہ ایک منظم پر امن عوامی تحریک کا خلاب آئے جو حکومت کو باہر کر دے، اس میں قربانیاں دینی پڑیں گی، جو لوگ بھی یہ کام کریں گے پہلے ان پر فوج جو ہے ملک کی گولیاں چلائے گی، لیکن بالآخر جو ہے کچھ عرصے کے بعد فوج ہاتھ اٹھا دے گی کہ اب ہم اپنے ہم مسلموں کو زیادہ نہیں قتل کر سکتے. یہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں 1977 کی تحریک بھی ہو چکا ہے، اور یہ ہو چکا ہے ایران میں. لیکن ماراویت قتال کی ایک شکل ہے، اور قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جو قتال کا ذکر ہے وہ اسی نوعیت کا قتال. دوسری نوعیت کا قتال جو آیا ہے، جس کا حکم آیا ہوا نہیں بالکل، وہ سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات اور ان احادیث کے اندر ہے. یہ قتال نہیں بلکہ قتل عام کہنا چاہیے، اسی لیے یہاں لفظ قتال آیا ہی نہیں، فقاتلوا فقتلوہم حیث وجدتموہم، قتل کرو. یہ جیسا کہ میں کر چکا ہوں، یہ سنت اللہ کے تحت ہے کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیج دیا گیا اور اس نے اپنی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیا، پھر بھی وہ قوم کفر پر اڑی رہی، اور ظاہر بات ہے کہ ان میں سے اتنے لوگ اہل ایمان نہیں نکلے کہ وہ اپنی قوم کی خلاف جنگ بھی کر سکتے. اور اس کے بعد کیا شکل ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال آ جاتا، اس قوم کو نسیم منسیہ کر دیا جاتا. اس نوع کی 6 قوموں کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، آل فرعون، اور بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے. یہ ہے قانون خداوندی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ، جس کے بارے میں آج میں آیت نوٹ کر کے لایا ہوں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ کی پاداش میں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ایسی بھی قوم تھی جس پر ہم نے تیز جھٹکا آندھی، ریحًا صرصرًا عَاصِیَةً، وہ جو ہے ایسی مسلط کی کہ وہ سب کے سب کے ہلاک کرے، وہ جو روح گرے جیسے کہا گیا ہے، کانہم عجاز نخیل خاویہ، قوم ہود پر جو عذاب آیا تھا وہ چونکہ بڑے قداور لوگ تھے تو یہ لاشیں پڑی ہوئی تھی لگتا تھا کھجور کے تنے پڑے ہوئے. تو یہ ایک حادثہ ایک شکل ہے عذاب کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ ان میں ایسے بھی تھے جن پر ایک سنگھاڑ آئی ایسی زور کی آواز جس کے نتیجے میں سب ہلاک ہو گئے. اور یہ سچی طرح سمجھ لیجیے آخر جو ہونے والی ہے قیامت والی ہلاکت وہ بھی آواز سے ہوگی سور پھونکا جائے. یہ سور کی آواز آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں نماز کے دوران لاؤڈ اسپیکر جو افسر ہو اور وہ چیخ مارنی شروع کر دے تو واقعہ یہ ہے کہ جان پر بن جاتی ہے لوگوں کی. اس لیے کہ تیز یہ جو آواز ہے اس کے اندر بھی ہلاکت کھیتی پڑتی. اس اعتبار سے کسی پر ہم نے چنگاڑ بھیج دی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ایسے بھی ہو جن کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کیا. اول و آخر غرق ہے قوم نوح غرق کی گئی آل فرعون غرق کیے گئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور یہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو یہ دوسری قسم کا یہ ہوا ہے حضور کی قوم پر بنی اسماعیل پر. حضور کی دو بعثتیں ہیں بعثت خصوصی الی امیین هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم انہی میں سے آپ تھے. تو امیین پر آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا حضور کی طرف سے اس لیے کہ امیین ہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے زیادہ وہ اب کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے. تو ان پر ایک عذاب تو آیا ہے غزوہ بدر میں 70 ان کے جو ہے بڑے بڑے سردار مارے گئے. یہ پہلی قسط تھی. آخری عذاب پر آیا ہے اس آیت کے ذریعے سے جو سورہ توبہ کے شروع میں ہے کہ اب ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں. 4 مہینے کی مہلت ہے یا ایمان لے آئے یا قتل عام کر دیا جائے اگر سے اس کی نوبت نہیں آئی. تقریباً پورا عرب ایمان لے آیا. ہاں کچھ لوگ بھی ہیں وہ پھر ملک چھوڑ کر چلے گئے ملک میں باقی نہیں رہے. تو یہ عذاب کی صورت ہے خاص وہ عذاب کہ جو ان پر آتا ہے کہ جن کی طرف خاص طور پر کسی رسول کو بھیجا گیا ہو اور وہ اس رسول کی بات کو ماننے سے انکار کرتا. اب اس میں تیسرا جو ہے قتال جو قرآن میں آتا ہے میں نے پچھلی مرتبہ جو آیت آپ کو سنائی تھی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 123 ہے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان اللہ مع المتقین. اہل ایمان قتال کرو اب ان سے جو تم سے متصل ہے کفار میں سے. یہ تیسرا قتال کیا ہے؟ یہ انقلاب نبوی انقلاب محمدی کی ایکسٹینشن توسیع. جزیرہ نمای عرب میں تو مکمل ہو گیا انقلاب لیکن حضور صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجے گئے پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ کا دین جو ہے اس کا غلبہ صرف عرب میں مطلوب ہے پوری دنیا میں بچے. اب اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے جنگ کا حکم دیا گیا. جب یہ نہ سمجھنا کہ عرب میں یہاں پہ دین غالب ہو گیا تو کام پورا ہو گیا. نہیں اب یہاں پر مستحکم کرو اپنی پوزیشن کو اور آگے بڑھو. سلطنت روما کے خلاف جنگ سلطنت ایران کے خلاف جنگ یہ اس چیز کی کیٹیگری میں. تو یہ 3 کیٹیگریز جو ہے ڈسٹنکٹلی سامنے رہنی چاہیے. اب نوٹ کیجئے ان میں سے جہاں تک نمبر 2 کا تعلق ہے عذاب استیصال وہ اب کسی قوم پر نہیں آئے گا اس لیے کہ کوئی رسول اب آنا نہیں. اس میں البتہ ایک استثناء ہے یہ ہے جو آج کا میرا رہ گیا تھا پچھلے ہفتے مسنون ایک استثناء ہے. لیکن پہلے بات یہ سمجھ لے نمبر 1 قتال بھی ہو سکتا ہے اگر کہ اس کا ایک بدل کیا ہے ایک پورا عمل احتجاجی اور مطالباتی عوامی تحریک جو اس کا بدل ہے. 1 way قتال 2 way نہیں. یکر سنگ غیر مسلح بغاوت. اور نمبر 3 جو ہے وہ ہے اس انقلاب کو پھر آگے ملکوں میں پھیلانے کے لیے. نمبر 2 ہے 20 کا اس کا اب کوئی نیا امکان نہیں ہے, لیکن تاریخ کا ایک قرض جو ہے موجود ہے اور اس شکل میں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے یہود. یہود کی طرف اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, رسولا الی بنی اسرائیل. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. پوری دنیا کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے تو صرف ایک ہی رسول بھیجے گا, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پہلے کوئی اپنی اپنی قوم, تو قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے حضرت عیسیٰ. اب وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے صاف انکار کیا, صرف انکار نہیں کیا, ان کو بےہودہ الزام لگائے, انہیں جادوگر قرار دیا, انہیں کافر قرار دیا, انہیں مرتد قرار دیا. معاذ اللہ سمع معاذ اللہ. اس قوم نے حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کے دب دیا. اب وہ مستحق ہو چکے تھے عذاب 20 سال, آیا نہیں. کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اس کی مشیت ہے. ایک توجہ میرے سامنے ہے, مجھے عرض کروں گا ابھی, لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر مجھے کوئی یقین والی بات نہیں. ایک توجہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو سسپینشن میں ڈال دیا, ان کے رسول کو اٹھا لیا. یہ بھی تو کسی اور رسول کے ساتھ نہیں ہوا, سولی پر نہیں چڑھنے دیا. سولی پر کون کہا؟ یہ خود ان کی ایک انجیل بتاتی ہے کہ یوڈاس اسکریوٹ, جو 12 حواریوں میں سے ایک تھا, جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کروا لیا, اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی, اور اسے پکڑا گیا اور وہ سولی پر, اور وہ اس کا مستحق غداری کی سزا سے ملنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ کسی اور انسان کو پکڑ کر حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی جاتی, ظاہر بات ہے اس انسان کا کیا قصور تھا؟ یہ تو غدار تھا, یہ مجھ سے باہر. آج اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور قوم کو مہلت دے دی. وہ مہلت ابھی تک جاری ہے, چل رہی ہے, لیکن قانون خداوندی نافذ ہو کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ ہی دوبارہ آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام, اور انہی کے ذریعے سے ان کی قوم کے اوپر آخری ہلاکت کا عذاب استحصال یہ ان کے اوپر نہ ہے, یہ ہونا ہے, جس کی خبریں جو ہے صحیح احادیث میں دی گئی, جن میں کسی شک کو سنے نہیں جائے. صحیح ہے کہ رسول عیسیٰ پر نسبت کا ایمان نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا قرآن پر ایمان نہیں. رفع مسیح اور نزول مسیح, یہ دونوں چیز جو ہے ہمارے یقین اور ایمان میں ثابت, اس لیے کہ واضح متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ ان کا انکار ہو جائے, حدیث کا انکار ہو جائے گا. ایسے لوگ بدبخت لوگ موجود ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ہونا ہے حضرت مسیح ہی کے ہاتھ ان کا آخری انجام ہوگا, اور ان کا جو اینٹی کرائسٹ کھڑا ہوگا, جو کہے گا میں ہوں مسیح, وہ دجال, مسیح الدجال, اس کو حضرت مسیح ختم کرے گی اپنے ہاتھ, اور اس کے بعد قتل عام ہوگا ان کا, کوئی یہودی نہیں بچے گا. البتہ یہ جو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے پروٹیسٹنٹ, اور ان میں سے آج کل جو بہت ایکٹیو ہیں ایونجلسٹ, ان کا ایک نشانہ نکلتا ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, فلاڈلفیا شہر ہے امریکہ کا, فلاڈلفیا ٹرمپٹ, اس کے ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے, صرف 20% بچیں گے. کیوں؟ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اس کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہودیوں میں سے 20% اب آمد ثانی حضرت مسیح کی جبوت ایمان لے آئے. ہو سکتا ہے جب دوبارہ آئیں گے تو 20% ہو سکتا ہے ایمان لے آئے, تو وہ مجھے, لیکن جو بھی کوہوں پر اڑا رہے گا وہ لازمن ختم. یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی مضبوطی کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا, اے مسلمان, اے بھائی میرے, آؤ ذرا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا سے قتل کرو. کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بھی بولے گا, سوائے ایک درخت غرقد جس کی کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر کاشت کی ہے اسرائیل میں غرقد کی. وہ ہماری احادیث کو جانتے ہیں, اس حوالے سے سمجھ لیجیے کہ قانون خداوندی جو ہے یہ ختم نہیں ہوگا, یہ تھوڑا سا گیپ ڈال دیا گیا ہے, یعنی سینٹنس تو ہو چکا ہے, ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. تو ایگزیکیوشن جو ڈیفرڈ ہے, لیکن ہوگی حضرت مسیح جی کے نزول کے بعد, جو ان کے رسول تھے. یہ معاملہ. اور اس کے ساتھ ہی حضرت مسیح جب آئیں گے, یقتل الصلیب ویقتل الخنزیر, حدیث کے الفاظ میں ہے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے. یعنی کہ جو دو چیزیں انہوں نے گھڑ لی ہیں عیسائیوں نے, صلیب پر حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے, اب وہ ان کا نشان ہے قومی. حضرت مسیح کہ میں صلیب ہوا ہی نہیں, یہ کیا تم نے کہانی بنا رکھی ہے, لہٰذا صلیب ختم. عقیدہ صلیب ختم, کوئی عیسائیت ختم. عیسائیت تو کھڑی عقیدہ صلیب کے اوپر. اور ایک یہ تو پہلے سے جو شریعت چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ کی شریعت, تو اس میں بھی خنزیر کا موڈ خراب تھا, انہوں نے حلال کیا. حضرت مسیح نے کہ تم نے غلط کام کیا, یا تلو خنزیر, خنزیر کو ختم کر دینا. عیسائیت بحثیت مذہب ختم ہو جائے گی, عیسائی مسلمان ہو جائیں گے سب مسلمان, اور پھر جو اس وقت کے عیسائی ہوں گے وہ مل کر ایک امت واحدہ بن جائے گی. یہودی سب کے سب ختم ہو جائیں گے, اور ان میں سے اگر کوئی امکان بچنے کا ہے تو ان کا جو حضرت مسیح کی آمد ثانی کے اوپر کوئی مان لیا. اب اپنا خیال کر رہا ہوں ڈرتے ڈرتے, یہ کیوں ان کو رکھا گیا ہے 1400 برس ہو گئے ہیں, بلکہ 2000 برس ہو گئے. یہ جو گویا کہ حضرت مسیح کو سولی پر چڑھا رہا جو بھی انہوں نے اپنے بچوں میں چڑھا دیا, اسی وقت مستحق ہو چکے تھے 18-20 سال سے, کہ 2000 سال کا وقفہ تو دیا گیا. یہ ایک رائے ہے. یہ جو عذاب بنی اسرائیل پر آئے ہیں, ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے وہ سب کے سب عذاب میری امت پر گیا ان لوگوں کے فرمایا. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ اللَّهِ مِنَ النَّارِ, میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا, بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے, جو بھی عذاب آئے ان پر, ان میں تفصیل سے میری کتاب بھی ہے, سابقہ اور موجودہ مسلمانوں کا ماضی حال و مستقبل, میں نے تو کمپیئر کر کے دکھا دیا. یہودیوں پر پہلا عذاب آیا تھا شمال سے اسیریوں کے ہاتھوں آشوری, ہم پر آیا عیسائیوں کے ہاتھوں شمال سے کروسیڈر کے ہاتھوں. یہودیوں پر دوسرا عذاب آیا مشرق سے نبوکدنضر عراق کا بادشاہ نمرود, ہم پر آیا کاتاریوں کے ذریعے سے, وہ بھی مشرق سے آیا. یہود پر پھر عذاب آیا, پہلے گریک کے ہاتھوں الیگزینڈر اسکندر اعظم اور سلوکس جو اس کا بعد میں سپہ سالار بنا, اور اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں, ہم پر بھی آیا, لیکن ہم پر آیا ہے ویسٹرن یورپ کے ممالک کے ذریعے سے, انگریزوں کے ذریعے سے, فرانس کے ذریعے سے, اٹلی کے ذریعے سے, اسپین کے ذریعے سے, وہاں سے آیا. اب آخری عذاب ان پر آیا ہے پچھلی صدی میں, ہولوکاسٹ کہا یہ جاتا ہے, 7 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا ہے جرمن. یہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر آنا ہے, میں ڈر سے ڈرتے کہہ رہا ہوں. اور کس پر آنا ہے؟ امت کے بہتر حصے پر. وہ بہتر حصہ کون سا ہے؟ امیین بنی اسماعیل. اس وقت پوری امت مسلمہ مجرم ہے کہ کسی دنیا نے ایک کونے میں بھی ہم نے دکھا سکتے کہ آؤ لوگوں یہ یہاں پر اسلام ہم نے قائم کر کے دکھا دیا تمہیں, آپ تو دیکھ لو یہ نظام اگلے اجتماعی یہاں موجود ہے, اپنی آنکھوں سے آ کر مشاہدہ کر لو, اس کی برکات دیکھ لو, آ کر ایک انچ کے لیے نہیں تو ہم مجرم ہیں. لیکن ہم مجرموں میں سب سے بڑے مجرم عرب. کیوں؟ ہمارے لوگوں کے لیے تو قرآن جو ہے اجنبی کتاب ہے, اجنبی زبان ہے, وہ جو ہے چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرے میں عربی سیکھے تو قرآن سمجھیں گے نا, ان کی اپنی زبان میں قرآن, تو ان کے رتبہ بھی ملا تھا کہ حضور ان میں سے جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے, جن کا مقام اونچا ہوتا ہے ان کا محاسبہ بھی اتنا سخت ہوتا ہے. جیسے سورہ احزاب نے فرمایا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو, اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو تمہیں دوہرا سزا ملے گا. کیوں؟ تمہارا مقام بھی سونے میں پڑے. یہ عذاب ہے جو عربوں پر یہودیوں کے ہاتھوں آنا ہے. آرمگیڈون, یہ جو تھرڈ ورلڈ وار آپ اخباروں پر چلتے ہیں, تھرڈ ورلڈ وار, اس کے لیے سزا تیار ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ اس کا میدان جنگ ہوگا. یورپ جو ہے ورلڈ وار کا اپنا حصہ ادا کر چکا, کروڑوں یورپین قتل ہوئے ہیں فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں. اب وہ کہتے ہیں اب جو جنگ ہوگی وہ ایشیا میں ہوگی اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی, اور ظاہر بات ہے وہاں عرب آباد ہے, وہاں کیا ہوگا. احادیث میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے, ایک بچے گا. یہ حدیث ہے. اور اتنی لاکھیں پڑی ہوں گی زمین پر کہ ایک پرندہ جو ہے اڑتا چلا جائے گا, نفاست پسند پرندہ. ایک تو ہوتے ہیں مردار خور, وہ تو جو ہے لاشوں پر جھپٹتے ہیں, جا کر کھاتے ہیں, وہ چاہے کوے ہوں چاہے گن ہوں. لیکن جو نفاست پسند پرندہ ہے وہ کبھی بھی گندگی پر نہیں اترتا. تو پرندہ اڑتا جائے گا اسے جگہ بھی ملے گی کہیں کہ زمین پر اتر سکے. لاشیں یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو سر ہو جائیں گے تو لاش پر ہی گرے گا. اس کے لیے میری توجہ کیا ہے, کیونکہ اس امت کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی, اس امت کا جو افضل حصہ ہے اس پر جو عذاب اللہ کا آتا ہے. آج کیا ہو رہا ہے, اربہ ارب ڈالر کے محل بنائے جا رہے ہیں, 6-7 star ہوٹل تو اب ارب ارب مالک میں بدل رہے ہیں, جہاں سے داخلہ کئی سو ڈالر دے کر ہوتا ہے. جس طرح کے کالج جنہوں نے اپنے سجائے ہیں پورے امریکہ میں کہیں نہیں. میں گھوما ہوں, میں نے مغربی کھائیں بھی دیکھا ہے, مشرق بھی دیکھا ہے, جنوبی بھی دیکھا ہے. دیکھا یہ سب کچھ کیا ہے, یہ تقابل فی البنیان, یہ عمارتیں بنانے میں دوسرے کا مقابلہ کریں گے. اونچائی کے اندر یہ ہے اصل میں میرے نزدیک ایک کہاوت ہے, وہ مولانا اسلامی صاحب سنایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں ایک رواج تھا, وہ چونکہ خود بھی راجپوت تھے, کہ اگر کوئی نوجوان راجپوت کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا فرض کیجیے, تو اس کے سر پر جوتے لگواتے تھے چمار کے ہاتھوں, یعنی راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا پڑ گیا تو جوتا تو ہے چلو, لیکن جب چمار کا جوتا پڑے گا تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, جو تکلیف ہونی ہے وہ تو ہوگی جوتے کی, لیکن انجری اس کے اندر کیا ہوگی, انسلٹ کیا ہوگی کہ چمار جو ہے وہ جوتا پڑے. تو یہ دین الہی کے اعتبار سے یہودی چمار منظوب علیہ قوم اتنے تھوڑا سا سہارا دیا گیا ہے, یہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے انہیں جو اللہ نے کچھ سہارا دے دیا ہے, اور دنیا کے اندر وہ اس وقت جو ہے ناچ کود رہے ہیں, اچھل کود رہے ہیں, ان کے پاس ہتھیار ہیں, 100 سے زیادہ تو ایٹم بم ان کے پاس ہے, غالباً 120 زیادہ آتا ہے, یہ سب کچھ ہے. تو اربوں پر جو فضیل افضل ترین ہوئے انسانوں میں سے, اس لیے کہ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل ترین ہے تمام انبیاء رسول, ان کو ان جواروں کے ہاتھ سے سزا دی جائے گی. لیکن اس کے بعد پھر حضرت مسیح کا نزول ہو کر ایبل ول ریٹرن, اور پھر یہ جواب تلاش کیے جائے گی. لیکن اس سے پہلے ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے گا. کیوں, ابھی یہ چھوٹا سا ملک ہے, بہت 30-35 لاکھ بھی ہوگی وہاں ہے, صرف ٹوٹل یہ ہے 120 لاکھ, 120 ملین, 13 ملین, 1.25 کروڑ, 1.25 کروڑ ہے پوری دنیا. لیکن ظاہر بات ہے وہ 1.25 کروڑ اس چھوٹے سے ملک میں تو نہیں سنبھال سکتے. اب ان کو چاہیے گریٹر اسرائیل, فرام نائل ٹو یوفریٹ کہتے تھے پہلے, دریائے نیل سے دریائے فرات تک. اب شیرون نے کہا ہے یہ جو عراق کی جنگ ہوئی ہے اور جس میں کہ ختم ہوا صدام, کہ اب ہمارا مطالبہ جو ہے فرام نائل ٹو دجلہ, دجلہ تک, اور اس میں اور اوپر جو ہے ترکی تک جائے گا, ترکی کا ایک حصہ بھی اس میں آئے گا, اور نیچے سعودی عرب تک بھی جائے گا, مدینہ نہیں پہنچیں گے لیکن اس تک پہنچ جائیں گے. یہ حدیث میں مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا لیکن اس تک پہنچائے گا, اس کے قریب تک پہنچ جائے گا. کتنی بڑی ریاست ہوگی, پورا شام, پورا فلسطین, پورا لبنان, پورا شرق اردن, پورا عراق تقریباً, اور جو سینائی پیننسولا اور ادھر مصر کا جو خیر ترین حصہ ہے وہ تو وہی نیل کا دریا ہے, باقی جو سارا مصر جو ہے صحرا ہے, وہ تو دریائے نیل کے دسویں ادھر دسویں ادھر آپ کو جو ہے وہ ہریامن نظر آئے گی. اگر ہوائی جہاز سے آپ سفر کر رہے ہو تو معلوم ہوتا ہے ایک لکیر ہے, اور آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں ایک لکیر ہے دریا کے دریائے سندھ, اس کے کچھ ادھر جو ہے ترسی ہے کچھ ادھر درخی ہے, باقی تو سارا کا سارا ادھر ڈیزرٹ تھر کا ڈیزرٹ, اور ادھر جو ہے وہ بلوچستان کا ڈیزرٹ اور سطح مرتبہ, بیچ میں بس یہ ایک لکیر چلتی ہے, جہاں پانی ہوتا ہے وہی آبادی ہوتی ہے. تو یہ سارا ایک گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا, اور پھر ساری دنیا سے تمام یہودیوں کو جھاڑو پھیر کر وہاں جمع کر لیا جائے گا. اس کا ذکر بھی سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے, فائدہ جا واد الآخرت جے نہ دیکھو لطیفہ, لفافہ آپ کہتے ہیں لپیٹنے والی شے, لطیفہ لپیٹ کر تمہیں لے آئیں گے, تاکہ ایک ہی ملک میں جو ان کا گریٹر اسرائیل ہوگا گریٹر گریو یارڈ آف دی جیوز وجود میں آ جائے. یہ سمجھ لیجئے کہ استثناء جو ہے صرف ایک عرصہ بیچ میں دے دیا گیا ہے, اور اس کی جو حکمت میرے سامنے ہے واللہ عالم, کیونکہ احادیث صحیحہ میرے سامنے ہے جو حضور نے ہلاکت خیز جنگوں کی خبر دی ہے, کتاب الملاحم جو ہے حدیث کی کتاب باقاعدہ افغان ہے کیسی کیسی جنگیں ہوئی ہیں, الملحمۃ العظمیٰ عظیم ترین جنگ اس کا بھی دیکھا, اسی کو عیسائی آرمگیڈون کہتے ہیں. بہرحال یہ تو میں نے حدیث نمبر 8 کے ضمن میں مزید عرض کیا, آج ہم چلتے آگے حدیث نمبر 9 میں پڑھ چکا ہوں, یہ بہت سادہ سی حدیث ہے اور اس پر ہمارے پہلے ایک درس میں گفتگو ہو بھی چکی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے مسلمانوں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا وما امرتکم فافعلوا منہ ما استطعتم فانما اهلک الذین من قبلکم من کثرۃ مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم. یہ مضمون جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں, الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس, حلال بالکل واضح ہے حرام بالکل واضح ہے بیچ میں مشتبہات ہے, شخص کا پردہ تھا پتہ نہیں یہ شے حلال ہے کہ نہیں, ہو سکتا حلال ہے ہو سکتا حرام ہے. تو جس شخص نے ان مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی, مشتبہ چیزوں سے بچا. اگرچہ میں عرض کر چکا ہوں کچھ حدیث زمن میں کہ لیگل لیول پر قانونی سطح پر جس شے کو حرام ثابت نہ کیا جا سکے وہ حلال ہے, یعنی اصول یہ نہیں ہے کہ جس شے کو حلال ثابت نہ کیا جا سکے وہ حرام ہے, نہیں, اگر ایسا ہوتا تو حلال کا دائرہ بہت محدود ہو جاتا, نہیں وہ چیز عزم قرآن و سنت عزم نصوص قرآن و حدیث, جو چیز حرام ثابت نہیں ہوتی وہ حلال ہے اس کو مباح کہیں پرمیسیبل, لیکن اگر اس کے اندر کوئی حصہ ایسا ہے جس میں شبہ ہے تو اپنے دین کو اگر بچانا ہے تو مشتبہات سے بھی بچے. اب وہی بات یہاں آ رہی ہے, دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے ماں نہ مانو پھٹتا نہیں بو اس سے بال ہو وہ ماں امر چکم پہ ہی پھاڑو مین ہو مقصد, اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں جس میں نے حکم دیا ہے اپنے مقدور بھر اس پر عمل کرو, لیکن یہ کہ نیند میں سے نکالنا بال کی کھال اتارنا کثرت کو مسائل نہیں, پہلی قوموں کو ہلاک کیا اس چیز نے کہ وہ اپنے انبیاء سے بہت سوال کر کرے حضرت اس کا ہو تو یوں ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, اور حضرت اگر یوں ہو جائے تو کیسا ہو جائے گا, اور حضرت اگر یہ ہو تو کیا ہوگا, اس سے وہ کھاتا, اس لیے کہ اس میں اگر اللہ اور اس کے رسول نے بات کھلی چھوڑی ہے تو تمہیں ایک آزادی دے رکھی ہے, اور تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کمٹ کرا کر لوگوں کے لیے وہ جو دائرہ ہے اس کو تنگ کرا دیتے, جیسے کہ بڑی بڑی مشہور حدیث ہے جب حج کی فرضیت کی آ چکی ہے اور حضور نے حج کے فرض ہونے کا اعلان کیا, اب ایک سکھڑا ہو گیا حضور کیا ہر سال فرض ہے, حضور نے حضرت سے رخ کر دیا, حضور بڑھا گیا حضور کیا ہر سال فرض ہے, حضور نے پھر اس کا جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ کہا تو آپ نے ڈانٹ دیا. اگر میں کہہ دوں کہ ہاں یہ فرض ہو جائے گی تم پر ہر سال, کیوں سوال کرنا؟ کسی کے لیے ہر سال کرنا ممکن ہوتا ہے, لیکن یہ کہ حج فرض ہے ایک ہی مرتبہ پوری زندگی. اب اس کو اوپر جو ہے اس طرح سے سوالات کر کے وہ دائرہ جو ہے شریعت کا وہ تنگ سے تنگ کر کرا دینا, یہ کچھ لوگوں کا ایک ذوق ہوتا ہے, ایک ان کا مزاج ہوتا ہے, جس کے لیے وہ تکلف کرتے ہیں اور تقشف تقوا کا. ایک صاحب نے پھر اصطلاح استعمال کیا تقوا کا حیوا. بھائی جو شے کھلی حرام ہے اس سے بچو. ہاں اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. ایک حدیث میں آتا ہے اس سب سے قلبن, یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں ان کے ذمن میں تمہارا مفتی تمہارے دل کے اندر موجود ہے. اس سب سے قلبن غلام افراد مفتی, چاہے مفتی نے فتوا دے دیا ہو کہ اتنی جائز ہے صحیح ہے, میں واقعی آپ کو سنا دوں اور گرو جی زندگی کے بیٹے گا. حنفی مالکی شافعی حنبلی ساروں مفتیوں کے فتوے آ گئے کہ شراب پی جا سکتی ہے رات بتانے کے لیے. اب اس نوجوان نے کیا اس کا عالم ہوگا, اس نے بلایا چاروں کو, مجھے بتاؤ اگر اللہ مجھے شفا دینا چاہے تو اس کا محتاج ہے کہ میں شراب پیوں کو شفا دوں؟ نہیں. اور اگر اللہ کی مشیت میں میری موت کا وقت آ گیا تو کیا شراب مجھے بچا لے گی؟ نہیں. ان کو اٹھاؤ اپنے فتوے اور دباؤ. تو یہ اصل میں اس طریقے سے تقشف جو ہے اور بہت اور اس کے اندر جو ہے تخوا ہے. بچو دل سے پوچھو اس سب سے پل پڑھو. ٹھیک ہے تمہارے دل نے فتوا دیا ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے پھر بدقسمتی سے کیا شکل بنتی ہے وہ بھی سنگی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو ان کے ہاں فتوے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی چیزیں بڑے بڑے حرام وہ ہنی اینڈ مریم کھائے جا رہے ہیں. رفا یہ نہیں کیا دماغ گواہ نہیں ہوئی تمہاری اور سود تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا, نہ میں تمہیں ٹوکوں گا نہ تم مجھے ٹوکو گے. ہے کہ نہیں اس وقت ذرا سا اختلاف ذرا سی کوئی فرق کی بات آ گئی تو وہ جو خاص مذہبی ذہنیت ہے وہ ایک دم جو ہے دعوت کرتی ہے. وہ صرف ظاہری بات کے اوپر جس پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بہت ہی خوبصورت تبصرہ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا یہودیوں کے علماء فریسیوں تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. یہ ہوتا ہے جب اس قسم کی جنگ کرنا وَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وہ اختلاف ہی والے لمبیا. یہاں ترجمہ ذرا میرے نزدیک مناسب نہیں کیا گیا ہے. انبیاء سے اختلاف والی بات نہیں, انبیاء سے حجت باقی. یہ جو اس طریقے سے سوال پر سوال کر کے اور حجت باقی کر کے اور وہ جو ہے شریعت کے دائرے کو محدود کر کر کراتے چلے جانا اس سے رکا گیا. یوں سمجھئے کہ جیسا کہ ایک مسلمان حضور کے زمانے میں تھا. آپ مجھے بتائیے اس کی فقہی معلومات کتنی ہوں گی؟ کیا ہمارے مفتیوں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا امام صاحب تو 200 سال بعد آئیں گے. ابھی یہ باریکی تھی نا, وہاں کیا بات تھی؟ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تن من دھن لگا دو, نماز پڑھ لو سادہ نماز. کبھی حضور کو دیکھا ہے رفع دین کر کے رفع دین کر لو, کبھی دیکھا ہے نہیں کیا آپ نے بس کرو, کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ایک صحابی آئے دور سے بدلو, حضور کو دیکھا کہ آپ نے غریبان کے اپنے بٹن بند نہیں کیے تھے, اس نے ساری بار بند نہیں کی. ٹھیک ہے یہ اس کا ذوق ہے, اس نے دیکھا حضور کیسی حال میں. لیکن اس کے علاوہ ان کے اوپر بحث اور تمغیز اور اس میں پھر ایک دوسرے پر ایک دوسرے سے اختلاف اور ایک دوسرے سے, اور یہ اختلاف آج ہی نہیں ہے شریف, آج ہی نہیں, یہ ابتدا سے ہو گیا. بہت سے اس وقت کے فقہا غیر حنفی فقہا اس درجے نفرت کرتے تھے امام ابو حنیفہ سے کہ نام لینا پسند نہیں کرتے تھے. قال رجل کوفی ایک خوفی شخص نے یہ کہا، یہ حل ہو گیا تھا. قال رجل کوفی، ایک کوفی شخص نے یہ کہا. پھر ہم لوگ قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اختلاف آپ کر لیجیے، ان کی بات کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں دلیل سے رد کر دیجیے. یہ صورت حال ہمارے ہاں بہت جلدی پیدا ہو گئی، اور اب تو ظاہر بات ہے فرقہ پرستی اور فرقوں میں بٹے ہوئے اور ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دال اور گزل ہونے کے فتوے ہیں. یہ صورت حال جو ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. موٹی موٹی باتیں جو اللہ نے حکم دیے ہیں، حضور نے حکم دیا، عمل کرو بھائی. جن چیزوں سے روک دیا ہے روک دیا بھائی. باقی یہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ بین میخ نکالنا، بہت زیادہ اس کے مال کی کھاد نکالنا، بہت تفصیلات کے اندر جانا، دراصل تو یہ وہ چیز ہے جس سے دین کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے. اور اس کو قرآن مجید میں سورہ آراف میں کہا گیا اس اغلال نبی خانت آنے ہوئے، کہ جب ہمارے نبی امی آئیں گے تو وہ لوگوں کو ان بوجھوں سے نجات دلائیں گے جو ان کے کندھوں پر ہوں گے، اور جو وہ گردنوں میں توک پڑے ہوں گے اسے نجات دلائیں گے. یہ یہودیوں کے اندر جو بات تھی باریک دینی قانون کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ بڑھتا چلا جا رہا ہے معاملہ. قربانی ہوگی تو اس کی کیا تفاصیل ہے، وہ پڑھ کر انسان جو ہے دنگ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اسر اور اغلال تھے، یہ بوجھ تھے جو لوگوں کے اوپر ڈال دیے گئے تھے. اور ایک بات سچے کی اور بھی ہے، علماء کو تو معمول ہیئر بھی آتا ہے، اس سے نکلنے کے لیے راستہ آتا ہے، عام آدمی مرتا ہے اسے تو ہیلے معلوم نہیں. علماء اپنے لیے ہیلے تلاش کر لیتے ہیں بھائی، کچھ چھوٹے موٹے علماء نہیں. دربار اکبری کے نو رتن ابو الفضل فیضی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنا پورا مال جب 11 مہینے گزر گئے اپنی بیوی کے نام کر لیا، تاکہ حولان حول نہ ہو اور زکات نظر بھی پڑے. جب بیوی کے پاس قبضے میں 11 مہینہ ہو گئے، وہ اپنے واپس اس نے شوہر کے نام کر دیا. اور یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے بے رخ تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اتنا بڑا عالم. یعنی کوئی نقطے والا حرف جو ہے، یہ جو ہے علی با کا فاعل میں نقطے والے بھی ہیں مگر نقطے ہی ہیں، الف میں کوئی نقطہ نہیں، ہا پر کوئی نقطہ نہیں، را پر کوئی نقطہ نہیں، تو کوئی نقطے والا حرف نہ آئے. یہ انسان کی ایک تو یہ کہ قرآن مجید کے علم، اور دوسری طرف یہ کہ لغت کا علم جب تک اتنا نہیں اس کی معراج پر نہ ہو، یہ کام کیسے کر دے گا. اور یہی تھے دونوں بھائی جنہوں نے، وہ جو چٹا ان پڑھ تھا اکبر، اسے جو دین الہی کا سبق پڑھایا انہوں نے پڑھایا، جیسے غلاموں میں قادیانی کو جو کچھ پڑھایا حکیم نور الدین نے پڑھایا، وہ عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اہل حدیث عالم تھا. ورنہ یہ جو ہے خود غلاموں میں قادیانی جو ہے اس کی کوئی نہیں حیثیت نہیں. ایسا ہوتا ہے. بہرحال اس حدیث کو بھی آج ہم نے پڑھ لیا ہے، آج اسی پر اتفاق کریں کہ حضور نے فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، اپنی استطاعت بھر اس کے لیے کوشش کرو. فانما اہلک الذین من قبلکم، اس لیے کہ ہلاک کیا ہے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، کثرت و مصائبہم و اختلافہم علی الانبیاء، اپنے اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوال کرنے اور حجت بازی کرنے نے انہیں ہلاک کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. بارک اللہ لی ولکم.